سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
وقت امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه۔ خداوند متعال کا انتہائی احسان، انتہائی لطف و کرم، ہماری بے پناہ بے شمار لغزشوں خطاؤں کے باوجود خداوند متعال نے توفیقات نصیب کی ہیں، ہم قرآن کے نام پر، نبی کے نام پر، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، سید الشہداء کی اعظام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کی دیوی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کے باوجود خداوند متعال نے ہمیں سرفراز کیا۔ اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے خاتمے کے لیے، گناہوں کی مغفرت، بالاخص مرحومین کے گناہوں کی مغفرت، اور انشاءاللہ ظہور امام میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جب بھی ہم کسی دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، دین مبین اسلام، حتیٰ دوسرے دین، تو اس میں کچھ حقیقتوں کو خود بخود قبول کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی دین ہوتا ہی اسی وقت ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ تعالی، خدا کو نہیں مانتا، تو پھر کیسے دین پہ عمل ہوگا؟ عجیب بات ہے یہ کہ میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر تھا، امریکہ میں تھا، وہاں پر ایک پروگرام تھا جس میں تینوں ادیان کے لوگ آئے ہوئے تھے، اسلام، عیسائیت، یہودیت۔ وہ ہر مہینے کسی ایک کی عبادت گاہ میں ہوتا تھا، تو مثلاً ایک مہینے مسلمانوں کے یہاں، ایک مہینہ یہودیوں کے یہاں، ایک مہینہ عیسائیوں کے یہاں۔ مہینہ تھا یا کیا فرق تھا، یعنی کتنا فریکوینٹ ہوتا تھا یہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو وہ اس وقت مسلمانوں کے یہاں تھا، تو وہ ایک امام بارگاہ تھا وہاں پر تھا، اب وہ سب لوگ کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے، اس میں مختلف ٹاپکس کے اوپر بات ہوتی تھی، سب اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو دیتے تھے۔ تو اس میں ایک بات تھی جو اس دن تھی، وہ یہ کہ بھائی جو پیدائش سے لے کر موت تک کی جو رسم و رواج ہیں وہ کیا کیا رسم و رواج ہیں۔ تو مثلا ہمارے یہاں بچے کی پیدائش پر اذان ہوگی، اقامہ ہوگا، مثلا عقیقہ ہوگا، اس ٹائپ کی چیزیں۔ ان کے ہاں بھی ایسے ہی تھا، یہودیوں کے ہاں بہت ایکسٹینسو ایک پروگرام ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ اس پروگرام کے اندر جائے گا۔ اس خاطر یہ جو ان کے اندر کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع میں زندگی میں کئی سالوں تک نارمل اسکولز میں نہیں بھیجتے، ڈیڈیکیٹڈ اسکول ہوتے ہیں، بس وہیں بھیجاتے ہیں۔ اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جیوش لائف پہ ٹرین کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ لیں ان کے دینی مدرسوں کی طرح ہوتے ہیں، اس میں سب نے جانا ہوتا ہے، سب نے پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ ایک لائف کا پیٹرن ہے جس کو وہاں وہ سیکھتے ہیں۔ البتہ ہم لوگ جن کے ساتھ تھے وہ تھوڑا سا آرتھوڈاکس جیوش کمیونٹی تھی، ان کو مجھے ابھی ان کا نام دماغ سے نکل رہا ہے۔ تو بہرحال وہ نیو یارک کے نزدیک ایک کمیونٹی رہتی ہے ان کے یہاں، بہت سخت قسم کے یہودی۔ وہاں پہ ایک عجیب سوال ہوا، کسی نے پوچھا کہ جو جیوش لائف ہے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کو مانتا ہو؟ اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مثلا ہمارے یہاں تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی خدا کو نہ مانتا ہو تو اسلام کے اوپر زندگی گزارے، دینی زندگی، بھئی خدا کو نہیں مانتا تو کون سی دینی زندگی پہ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو ان کی طرف سے آئی ہوئی خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پاسبل ہے کہ کوئی خدا کو نہ مانتا ہو اور جوئش لائف کے اوپر پریکٹس کرے۔ تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ پھر یا تو اس لائف کا مطلب پھر دکھاوا اور ظاہر کی چند چیزیں ہوں گی تو پھر تو پاسبل ہے، مثلا کوئی خدا کو نہ مانتا ہو، سب قربانی کر رہے ہوں کہ میں بھی چلو انسانیت کے نام پہ قربانی کر دیتا ہوں، تو مثلا سب روزہ رکھ رہے ہیں تو سوچتا چلو میں بھی دو دن بھوکا رہ لیتا ہوں، 30 دن بھوکا رہ لیتا ہوں۔ دکھاوے کا یعنی سامنے سامنے کا ہو تو بات شاید چل جائے گی، لیکن اگر روح ہے عمل کی طرف جائیں تو روح عمل بغیر قربتن اللہ کی پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا تو قرب کہاں سے مانے گا اس کا؟ یہ بڑی عجیب بات تھی میرے لیے، لیکن بہرحال یہ تو ایسے ہی بیچ میں ذکر کے طور پہ آ گئی۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بھائی آپ دینی کام بغیر کچھ بنیادوں کو قبول کیے نہیں کر سکتے۔ خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بہت بڑی ایک حقیقت جس کو ماننا بہت ضروری ہے دینی کام کے اندر، دینی زندگی کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم صرف بدن نہیں ہیں، ہمارے اندر ایک روح ہے۔ اچھا اب یہ جو تیسرا معاملہ ہے، بدن اور روح والا معاملہ، مثلا خدا والے معاملے میں سب لوگ 100% کلیئر۔ تو مثلا آپ کسی بھی مسلمان سے اٹھا کے پوچھیں گے بھائی خدا ہے نہیں ہے، 100% ہے، آخرت ہے یا نہیں ہے، جس کو ہم لوگ اپنے الفاظ میں قیامہ تعبیر کرتے ہیں، اردو میں پانچواں عقیدہ اصول دین قیامہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ دوسری زبانوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ معاد تعبیر کرتے ہیں، اور قیامت چونکہ ایک مرحلہ ہے۔ بہرحال لیکن اگر کسی سے آپ پوچھیں روح ہے، اتنا کلیئر نہیں ہوگا جیسے خدا ہے، آخرت ہے، کہے گا تو صحیح کہ ہاں روح ہے، چونکہ روح پہ ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ہے ساری باتیں۔ تو مثال کے طور پر آپ اسے کہیں تم نے کبھی خدا سے بات کی، تو وہ کہے گا کہ شاید ہاں میں خدا کو پکارتا ہوں۔ آخرت کے بارے میں کبھی سوچا ہو بتائے گا مجھے موت کے بارے میں، میں نے سوچا ہے فلاں۔ اسے پوچھا روح کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرا خیال ہے، ذاتی خیال، 70-80% نے روح کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہوگا، سوائے اس وقت جب کسی چیز سے ڈر لگا ہوگا کہ مثلا اکیلا بیٹھا ہوگا اور اس کو کہیں کسی نے کہہ دیا اور روح آنے والی ہو تو ڈر کے مارے سوچنا شروع کر دیا ہو، ورنہ تو نہیں سوچتا کوئی۔ یہ جو مشکل ہے یہ تربیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جو اسلام کا نظام تربیت ہے اس میں ایک وہ سامنے سامنے کی باتیں ہیں کہ بھئی آپ بچے کو بتائیں جھوٹ نہ بولے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، وہ سامنے سامنے میں بھی بہت گہرائی ہے، لیکن جو اصل اور اساس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی روح ہے، آپ کا بدن ختم ہو جائے گا،
یا انشاءاللہ وہ بھی ختم نہیں ہوگا، بہرحال اب بدن کے بلبوتے آگے نہیں جائیں گے. تو کسی کا بدن بہت فٹ ہو تو وہ قیامت میں دور تک جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا. اس کا کوئی تعلق بدن سے نہیں ہے. البتہ بدن بھی مومن کا باقی رہے گا، لیکن بدن کے بلبوتے پہ، بدن کے معیار پہ آگے جنت مل جائے گی جس کا بدن اچھا ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. بدن کی اس معاملے میں کوئی حیثیت نہیں. تو مثال کے طور پر ممکن ہے کسی کا بدن ناقص ترین بدن ہو اور اس کی روح کامل ترین روح ہو. ہم سب جانتے ہیں، واقعہ کربلا شاہد ہے. جو ابھی آپ مرثیے میں سن رہے تھے کہ سید الشہداء کا جسد اطہر زخموں سے بھرا پڑا تھا. البتہ اچانک میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ گئی. ابھی میں بھی مصائب سن رہا تھا، یہ مرثیہ سن رہا تھا. جتنی بھی جگہ مرثیے میں چاہے کسی بھی شاعر نے کہا ہو کہ بیویاں سر کھلے باہر آ گئیں، یہ غلط بات ہے. نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا ہے. سید الشہداء کی شہادت سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مثال کے طور پر ابھی جو ہم نے مرثیہ سنا، اس میں دو دفعہ آیا کہ مثلا فرمایا کہ دلہن کے ساتھ کھلے سر آ گئیں، یا مولا علی اکبر کے مصائب میں تذکرہ کیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھلے سر تشریف. اصلاً ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سید الشہداء نے آخری الوداع پر بھی بہن کو نصیحت کی تھی اور وصیت کی تھی کہ آپ اپنا چہرہ نہیں کھرچیے گا، آپ اپنے حجاب کے اوپر کوئی حرف نہ آنے دیجیے گا. اور سید الشہداء نے بہت سختی کی تھی کہ ان کی شہادت سے پہلے کوئی خیمے سے باہر نہ آئے. حتیٰ مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جنازے پر بھی بیویوں کو باہر نہیں آنے دیا سید الشہداء نے. تم یہ جتنی بھی جگہ مرثیے میں آئے، اور شاعر کوئی بھی انتہائی محترم، ہمارے سروں پر اچھے شاعر ہیں، لیکن یہ جملہ صحیح نہیں ہے. اب وہ کہے کہ میں نے شاعری میں کہا ہے، تو پھر آپ اس کو شاعری کی حد میں رکھیں، پھر اس سے آگے نہیں بڑھائیں. پھر شاعری میں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ سن سن کر اس پہ قبول کرنے لگتے ہیں، عقیدہ بنانے لگتے ہیں. ابھی تو کم ہو گیا، اب چونکہ بچوں کی اردو اتنی اچھی نہیں رہی کہ ان کو میر انیس کے اشعار سمجھ میں آئے، ورنہ لوگ عقیدے کا بیان میر انیس کا شعر پڑھ کے کرتے تھے. مثلا ان سے پوچھیں عقیدے کا یا تاریخ کا، کہ مثلا تاریخ میں فلاں موقع پہ کیا تھا، تو وہ میر انیس کا ایک شعر پڑھ دیں گے، یہ تھا. ارے بھائی وہ شاعری ہے، انہوں نے ایک موقع پہ لکھ دیا 900,000 کا لشکر. تو اب آپ کہیں تاریخ سے ثابت ہے کہ 900,000 کا لشکر تھا، چونکہ شعر کے اندر 900,000 آیا ہے. نہیں بھائی، شاعر قافیہ پہ لگاتا ہے، ردیف کرتا ہے، وہ اس کی خاطر اس نے ایک 900,000 لکھ دیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ لشکر 900,000 کا تھا. یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ آپ شعر کی بنیاد پر تاریخ بنانا شروع کر دیں. اب کوئی اگر اس مرثیے کو سنے، جو ظاہر ہے انتہائی اعلیٰ پائے کے شہید کا مرثیہ تھا، اس میں دو جگہ پہ آیا کہ بی بی کھلے سر باہر آئیں، نہیں، قطعاً نہیں، ممکن نہیں ہے آسان یہ. تو اب مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان اشعار کے ساتھ کیا کریں. اب مثلا ہم کسی شاعر سے کہیں کہ وہ اشعار کو تبدیل کرے، نہ یہ بھی ممکن نہیں، امانت کے خلاف ہے. ایک شاعر ایک شعر کہہ کے جا چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، تو اب ہم کہیں کہ اس کے اشعار کو تبدیل کر دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو بڑی سخت ایک مشکل ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. تو پھر زیادہ سے زیادہ میں تو اپنے طور پہ جو سمجھ پا رہا ہوں، یہ کہ میں پڑھنے والے سے التجا کرتا ہوں کہ بھائی یہ شعر اسکپ کرو، اس شعر کو اس طرح مت پڑھو، کیونکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں اس سے. تو بہرحال اصول اور ضابطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کبھی بھی بیویاں سید الشہداء کی شہادت سے پہلے، اور میرا عقیدہ ہے کہ حتی شہادت کے بعد بھی، اپنے ارادے اور اختیار کے ہوتے ہوئے کبھی بھی بے پردہ باہر نہیں آئیں، کبھی بے پردہ باہر نہیں آئی. ایک روایت ہے ہمارے پاس، وہ بھی شہادت کے بعد کی ہے، شہادت سے پہلے ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ شاعر اپنے جملات میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے. میں نے بتایا وہ قافیہ لگاتا ہے، شعر کو بناتا ہے. مثلا سراسیما و لاچار، یہ امامت کی شان میں نہیں ہے. سراسیما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سراسی کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ. تصور ہے کہ امام خوف زدہ ہوں گے؟ کبھی سنا آپ نے سید الشہداء خوف زدہ ہوئے تھے؟ سید الشہداء کا کوئی ادنا مجاہد خوف زدہ نہیں ہوا، امام کہاں سے خوف زدہ ہو گئے؟ لاچار. لاچار کا مطلب کیا ہے؟ جو بے بس ہو گیا، جس کے پاس کوئی راستہ نہیں. کیسی بات ہے؟ یہ جو سید الشہداء نے شہادت اختیار کی ہے، بے بسی نہیں تھی، انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا، کھل کر آئے کہ میں مقابلہ کرنے آ رہا ہوں. انہوں نے 10 راستے اور ہو سکتے تھے نعوذ باللہ تعالی، لیکن ان کی شان میں نہیں تھے. سید الشہداء نے، اب یہ کہ وعدہ الہی تھا اور اللہ کے نبی سے وعدہ تھا اور پہلے سے بھی طے تھا، یہ ساری باتیں وہ سب قبول، لیکن ان تمام کے ساتھ کیا سید الشہداء نعوذ باللہ تعالی بے بس لاچار سراسیما تھے؟ نہیں. تو شعر میں آتا ہے یہ، ہاں آتا ہے. اب شعر کو شعر کی حد میں رکھیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھائیں. اچھا، مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر تو لوگ شعر کو سن کے اب سمجھ ہی نہیں پاتے بےچارے کہ بولا کیا. یہ تو ہمیں چونکہ تھوڑی بہت فارسی اردو آتی ہے تو ہم تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں کہ بھائی یہ سراسیما لفظ صحیح نہیں آیا، لاچار لفظ صحیح نہیں آیا، بے بس لفظ یہاں صحیح نہیں آیا. پبلک تو میں آپ کو نہ بولوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کہا. اصل کیا آپ نے نوٹ کیا کہ دو دفعہ آیا کہ بیبیاں کھلے سر آئی تھیں؟ نہیں. یہ تو میں چونکہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں سن رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ آپ کو ایک قانون کے طور پہ عرض کر دوں کہ بھائی قانون کے طور پر کبھی بھی بیبیاں سید الشہداء کی شہادت سے پہلے بے پردہ نہیں آئی ہیں، بے پردہ نہیں ہیں. بات کے لیے بھی ایک روایت ہے جس میں اعتراض اور تنقید کی گنجائش بہت زیادہ ہے، لیکن فی الحال میں اس کو عرض نہیں کر رہا. شہادت سے پہلے قطن کوئی بھی آپ کو سنا رہا ہے نہیں ہو سکتا ایسا، یہ نہیں ہوا ہے تاریخ میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. تمام اہل بیت کے مخلص شعراء کی درجات کی بلندی کے لیے جو دنیا سے چلے گئے اور جو دنیا میں ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافے کے لیے، بالاخص شہید بزرگوار جو شاعر محترم ہمارے شہید سبط جعفر، ان کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. بات ہماری یہاں پر تھی کہ جب بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو جو اصلی تربیت اور اخلاق ہوگی وہ روح سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ روح کے اوپر کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے. اچھا، ایک وہ ظاہری اخلاقیات ہوتے ہیں، مثلا لوگ سچ بولیں، وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، اس کو میں ظاہری کہہ رہا ہوں جبکہ اس میں بھی بہت گہرائی ہے، اس میں بہت گہرائی ہے. سچ بولنا آسان ہے، آپ کہیں پہ جا رہے ہوں، کہاں پہنچے، یہاں پہنچا، ابھی نہیں پہنچے تھے، 100 میٹر دور تھا، لیکن ہوتا ہے، چل رہا ہے سب. آپ نہ کریں ایسے، آپ کی معنویت پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا. حقیقت کے خلاف جو بولیں گے آپ کے لیے میرے لیے اچھا نہیں ہے، برا اثر پڑے گا. خدا نے ہماری روح کو سچائی کے لیے خلق کیا ہے، اس نے ہماری روح کو برائی کے لیے اور جھوٹ کے لیے خلق نہیں کیا. غلط بیانی بھی کرنا صحیح نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو روح کا معاملہ یہ بہت سنگین ہے. اچھا، اب روح کے معاملے میں سنگینی کیا ہے، گہرائی کیا ہے؟ یہاں پہ میں نے عرض کیا، تیسری دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک اخلاق ہے یہ کہ ہم بولتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور روح تک بات نہیں لے کے جاتے. سچ بولو، روح تک بات نہیں لے کے جا رہے، کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو روح پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ جب تربیت کی بات کریں گے تو روح پہ لانا پڑے گا، لانا پڑے گا. کیوں لانا پڑے گا؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ جو کچھ بھی اب ظاہر میں تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ میں اپنی روح کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، آپ اپنی ارواح کے ساتھ ہیں، ظاہر میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم سب کو بتائے کہ مرنے کے بعد جو نظر آئے گا وہ صرف روح ہے، پھر بدن نظر نہیں آئے گا. وہ کیا ہونے والا ہے؟ اس کو میں مختصر عرض کرتا ہوں، بہت مختصر، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ جو اخلاقی تربیت پہ کام کرنے والے افراد ہیں ان کی مینٹیلیٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا بہت درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. جو ہماری روح ہے اس کو خدا متعال نے اپنی روح سے تعبیر کیا ہے. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جہاں تک مجھے یاد ہے خدا متعال نے فرمایا جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں، تو خدا نے اس کو وہ اپنی روح سے تعبیر کیا ہے. اس میں کوئی عظمت ہے کہ جب خدا متعال فرماتا ہے کہ میں نے اس کو یہ روح دی، فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، خدا اپنی خلقت کے اوپر خود فخر فرماتا ہے. یہ کوئی بات ہے یہاں پہ. میرے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے، میں نے اتنا عرصہ کلاسوں میں پڑھایا ہے کہ اگر کہیں 500 بندوں میں 3 بندے بات کر رہے ہوتے نا، مجھے نظر آ جاتا، اور نظر آ جاتا ہے تو پھر دماغ سے نہیں نکلتا. اب ہمارے 2-3 جوان بچے باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا نہ کریں، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ پنکھے کے پیچھے ہیں لیکن چھپے ہوئے نہیں ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد. واجل ہم جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا تھے جو کچھ بھی، تو ہمیں اس بات کی ٹریننگ ہو جاتی تھی کہ اگر دونوں بچوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے اور یوں سر جھگا کے پچ کرتے ہیں تو وہ پچ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس نے کر لیا ہے. ایک آدھ دفعہ چھوڑ دیتے تھے، پھر تیسری چوتھی دفعہ میں کہہ دیتے دیکھو بیٹا اب بس کافی ہے، یہ 2-3 دفعہ برداشت کر لیا، اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوگا. تب میں سوچتا ہوں کہ بھائی آپ وقت نکال کے یہاں تک آ گئے ہیں، سید الشہداء کی عزا ہے، یہاں پر بھی اگر اپنی باتوں میں لگنا ہے تو باہر بیٹھو، یہاں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کم از کم یہاں آؤ تو سن تو لو، وقت تو لگا ہی لیا نا، اب تو پھر سنو، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. اور اگر ایسی کوئی چیز یہاں پہ کہی جا رہی ہے جو تمہارے فائدے کی نہیں ہے تو جاؤ کہیں اور جاؤ جہاں پہ فائدے کی بات ہو. وہ تھوڑی ہے، تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہماری بات 100% ہر ایک کے کام کی ہوگی، نہیں ممکن ہے کسی کے کام کی نہ ہو. تو پھر اس کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں پہ کام کی بات تمہیں لگے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، بہرحال واپس آتے ہیں. تو یہ جو علماء ہیں عرفاء ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی آپ کے اندر ایک روح ہے، اس کا جسم کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. یہ دنیا اور میں اور آپ جو اس دنیا میں ہیں، یہاں ہمارے پاس جھمیلے بہت ہیں، انوالومنٹس، اٹیچمنٹس، سوچنا اس میں پھنس گیا اس میں پھنس گیا، یہ چیزیں بہت ہیں. اچھا اگر کوئی شخص صرف دنیا کے بارے میں سوچے، دنیا کے بارے میں پریشان ہو، دنیا کے بارے میں مصروفیت رکھے، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں ہم و غم، البتہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، ہم و غم یعنی تمام اس کی توجہ دنیا پر ہو، تو یہ سمجھ لو یہ دنیا سے آگے اس کی روح کہیں نہیں جائے گی، یہیں رہے گی. صرف موت اس کو اگلے مرحلے میں لے کے جائے گی، ورنہ یہ کہیں نہیں جا رہا، یہ یہیں رہے گا. اچھا اس نے کیا ستم کیا ہے؟ اس کی روح کے پاس بہت آگے جانے کا چانس تھا، اس نے مس کیا. کیوں مس کر دیا اس نے؟ یہ دنیا میں غرق ہو گیا. تو ہمارے پاس ایک یہ مفہوم روایتوں میں اتنا آیا ہے جس کی کوئی حد نہیں، ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مغز علمنا، خداوندہ دنیا ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے، ہمارے علم کی انتہا دنیا قرار نہ دے. اب سوچو ہم لوگ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، ٹریننگ سینٹرز میں جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں ہے؟ صرف دنیا. جتنی کیریئر پلاننگ ہے زیادہ تر کس بات پر ہے؟ کمائے گا کیسے؟ دنیا. بہت کم کوئی بندہ ہوگا، کوئی باپ ایسا ہوگا جو اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا مجھے یہ نہیں پروا کہ تم کتنا کماؤ گے، میں یہ چاہتا ہوں تم اللہ نے جو ذمہ داری تم پہ رکھی ہے وہ پوری کرو. کم ہوتے ہیں ایسے، اب ہوتے ہیں الحمدللہ، توجہ دے رہے ہیں ماں باپ، لیکن کم ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ کما لو، یہ کورس کر لو، وہ ڈگری لے لو، وہ جاب کر لو، اس سے یہ پیسہ ملے گا، اس سے وہ پیسہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں سوچ پاتے. اچھا اگر کسی انسان کا سارا ہم و غم دنیا ہی ہو، اب اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر فلاں کھانا مجھے نہیں ملتا نا تو میرا تو دن ہی نہیں گزرتا. کاش تم کہتے اگر میں فلاں عبادت نہیں کرتا تو میرا دن نہیں گزرتا. اگر اتنے بجے مجھے فلاں پان نہیں ملے, سگریٹ نہیں ملے, میرا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. کیوں اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ کیوں اتنا اٹیچ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو دنیا سے؟ تمہاری زندگی اس لیے خلق نہیں ہوئی ہے, اس سے بڑے کام کے لیے خلق ہوئی ہے. ہر ہفتے مجھے فلاں جگہ جا کر کھانا ہی کھانا ہے, ورنہ مجھے زندگی کا مزہ ہی نہیں آتا. کیوں تم نے اپنی زندگی کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھا؟ یہ مکالمے آپ ہر روز نہیں سنتے؟ ہر روز سن رہے ہیں. جو بول رہا ہے وہ بعض اوقات بہت دیندار بھی ہے, اس کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی جو تم دین لے کے چل رہے ہو نا یہ صرف تمہارے جسم کے اوپر ہے, تمہاری روح کہیں اور پھنسی ہوئی ہے. تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا پھر کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اصلی ہم مغم تمہارا دنیا نہیں ہونا چاہیے. اصلی ہم مغم کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کے بعد. دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ فلاں ریسٹورنٹ سے کھانا نہیں کھایا, آخرت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں. فلاں ریسٹورنٹ سے کھانا کھا لیا, اب آخرت بہتر ہونے والی ہے نہیں. تو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ اچھا کیا مطلب؟ مثلا مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا حرام ہو گیا. نہیں, میں نے کب کہا؟ میں کہہ رہا ہوں اتنی اہمیت مت دو. میری زندگی میں خواہش تھی میرے پاس فلاں گاڑی ہو, اس گاڑی کے آنے کے بعد آخرت میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ تو اس خواہش کو خواہش بنا کے کیا کارنامہ کیا, اس سے کیا ملا؟ یہ جو دنیا ضرورت سے زیادہ اہم بن رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی روح میں کوئی ترقی نہیں آنی, اس نے یہی رہنا ہے. یہ دنیا کا بندہ ہے, دنیا میں جیے گا, نعوذ باللہ تعالی اگر اسی حالت میں مرا تو دنیا میں ہی مرے گا. پھر آپ کہیں گے دنیا میں مرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب جب دنیا میں مرنے کے بعد اس کی روح وہاں جائے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ بھائی میں تو تیاری کر کے آیا ہی نہیں ہوں, مجھے ایک ایسی دنیا میں لایا گیا ہے جس کے لیے میں تیار نہیں تھا. یہ خرابی ہوگی پھر, بہت بہت بڑی خرابی ہوگی. اچھا ابھی ممکن ہے سننے والا کوئی یہ کہ مولانا اس نے پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنی ہیں, حج کر لیا ہے, زیارت پہ چلا گیا ہے تو وہ تیار نہیں ہوا. اس معنی میں تیار ہو گیا ہے کہ واجب اس کے سر پہ نہیں ہے, اس معنی میں تیار نہیں ہوا ہے کہ اب اس کی روح کو کہاں جانا ہے, اس کے لیے تیاری نہیں ہوئی ابھی. اس کے لیے تیاری کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے تیاری سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے اٹیچمنٹ ضرورت کے حساب سے بس. تو باقی جو کام کاج ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے دین نے اگر تم سے ڈیمانڈ کیے تو ضرور کرو. آج لوگ غریب ہیں, اگر سب یہ کہیں ہم زاہد بن رہے ہیں, عابد بن رہے ہیں, ہم نہیں کما رہے, تو دنیا میں جو بزنسز ہوں گے وہ کن کے ہاتھ میں ہوں گے؟ فاسقوں فاجروں کے ہاتھ میں. یہ اچھا ہوگا؟ قطعاً برا ہوگا. دیندار کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے تو سب بھاگ جائیں گے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ دنیا میں رہیں, بزنس کریں, کام کریں, ہر کام کریں, صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے جی رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ملنا ہے؟ تو سادہ سا ایک جملہ ہے, دنیا میں رہو, دنیا کے لیے مت رہو. دنیا کو پل بناؤ. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ نبی کا قول بچپن سے ہم لوگ سن رہے ہیں. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, خود دنیا کچھ نہیں ہے, یہ آخرت میں ہمیں کہیں لے جائے یہ اچھا ہے. تو آپ دنیا کے کامیاب ترین بزنس مین بن جاؤ, خوب کماؤ, خوب کماؤ, کس نے منع کیا؟ اس پیسے سے آخرت بناؤ, انسانوں کے کام آؤ. لیکن مشکل کیا ہوتی ہے؟ ابھی انسان نے کمانا شروع کیا نہیں ہوتا اور اس کے خرچے آسمان پہ چلے جاتے ہیں. تو پہلے وہ اپنی کمائی کا 1% اللہ کی راہ میں دیتا تھا, اب وہ 0.5% دیتا ہے. اور چونکہ نمبر بڑا ہو گیا تو کہتے ہیں مولانا دیکھیں میں تو اللہ کی راہ میں ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں. تو خود کو دھوکہ دے رہے ہو, پہلے 1% تھا, 0.5 ہے, یہ کم کیا تم نے. تو عزیزان محترم یہ پہلا پوائنٹ ہے، آپ کو اور مجھے دنیا سے تعلقات کم کرنے پڑتے ہیں ورنہ مانوی ترقی نہیں ہوتی، یہ اسی دنیا میں بستا ہے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، اب اگر کسی شخص نے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا کنٹرول کر لیا، میں کل اللہ نے توفیق دی تو اس کو عرض کروں گا کہ کیسے ہوگا، یہ جو میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں اس کو سنا کے پڑھ کے ٹیپ ریکارڈر کی طرح آپ کے سامنے بول دوں گا، ورنہ میرا کیا تعلق ان باتوں سے، لیکن میں کہہ دوں گا۔ تو اگر کسی نے یہ محنت کر لی کہ اس کا دنیا سے تعلقات تھوڑے سے کم ہو گئے، کنٹرول کر لیا، واجب کی حد نے اس نے سنبھالا ہوا ہے، باقی اس کا ہم و غم آگے ہے، اس نے اپنی روح کو آگے کے لیے تیار کیا، تو جو اگلا مرحلہ جس کے لیے اس نے تیاری کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے برزخ۔ وہ برزخ ہے، برزخ کا دوسرا نام ہے عالم مثال۔ مثال، مثال کا مطلب ایگزامپل نہیں ہے یہاں پہ، مثال کا مطلب کچھ اور ہے یہاں پہ۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ وہاں باڈی نہیں ہوتی، باڈی کی مثل ہوتی ہے، باڈی کی طرح ایک وجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو مثال کہتے ہیں، ورنہ یہ ایگزامپل نہیں ہے۔ وہاں پر جسم نہیں ہے، جسم کا طرح کی طرح ایک وجود ہے، لیکن باقاعدہ زندگی ہے، پوری زندگی، اور یہ زندگی 50-60 سال ہے، وہاں حسب ضرورت ہے۔ تو ممکن ہے کوئی آدمی ہاسپٹل جائے ایک رات میں صحیح ہو کے باہر آ جائے، اور ممکن ہے کوئی ہاسپٹل جائے اور بیچارہ پڑا رہے، یہ برزخ ہاسپٹل ہے۔ اگر کوئی مردہ ہو، ڈیڈ، کوئی ہاسپٹل ڈیڈ پرسن کو ایڈمٹ کرتا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل یہ کارنامہ کر سکتا ہے پیسے کمانے کے لیے، اصل میں ہاسپٹل کا کام نہیں ہے۔ اگر ڈیڈ باڈی ہے اس کا کام ہے اس کو بھیجے قبرستان، ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برزخ میں کوئی ڈیڈ باڈی آ جائے ایڈمیشن نہیں ہوگا، ایڈمٹ نہیں ہوتی، وہ سیدھا جاتا ہے جہنم۔ ایک ایبسولوٹلی ہیلدی پرسن ہے، صحت مند، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے، پھر میں کہوں گا پرائیویٹ ہاسپٹل ایڈمٹ کر دے گا شاید، اور بیمار کر کے چھوڑ دے گا، اصولاً نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ 100% فٹ ہیں، ہیلدی ہیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو ایڈمٹ ہونے کی، آپ کیا ہوں گے؟ آپ جائیں گے، وہ کہے گا یو آر فٹ، آپ کو باہر بھیج دے گا۔ اگر کوئی انسان کمال پر ہو تو وہ برزخ میں اسٹے نہیں کرے گا، وہ سیدھا جائے گا جنت۔ دو لوگ برزخ میں ایڈمٹ نہیں ہوں گے، یا ڈیڈ باڈی ہے یا ایبسولوٹلی پرفیکٹ ہے، یہ لوگ برزخ میں نہیں رکتے، یہ سیدھے جاتے آگے۔ آگے کون سا مرحلہ ہے؟ آگے ہے قیامت۔ میں نے جنت جہنم جلدی کر دیا، ابھی قیامت ہے بیچ میں، اس کو کہتے ہیں محشر، میدان حشر۔ تو اب اگر کوئی شخص کچھ صحیح ہے کچھ خراب ہے، یہ کہاں رکے گا؟ برزخ میں، اس کو کہتے ہیں عالم مثال، یہ یہاں رکے گا۔ یہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو اس نے دنیا میں کیا تھا اس میں اب اس نے کچھ بیماریاں پال لی تھیں، یہ آیا یہاں پر، اس کی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ اگر دنیا میں علاج کر لیتا 40-50 سال میں صحت مند رہتا، اور آگے جاتا، جو میں بھی عرض کروں گا اور کیسے آگے جا سکتا ہے، اس نے علاج نہیں کیا، اپنی بیماریوں کے ساتھ نعوذ باللہ مر گیا، اب جو برزخ میں گیا، اب 40-50 سال میں علاج نہیں ہونا ہے، اب شاید 40-50 ہزار سال میں علاج ہونا ہے۔ ہاں، اب سہنا پڑے گا، اب بہت کٹ مرنے کی باتیں آتی ہیں، پھر وہ جگہ آسان جگہ نہیں ہے علاج کرانے کے لیے، علاج کے لیے آسان جگہ یہاں پر ہے، یہ آسان جگہ ہے علاج کے لیے، وہاں بہت سختی کی جگہ ہے، اور وہاں علاج ایسے نرمیوں سے نہیں ہوتا، وہاں علاج پھر ٹکا کے ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ شاید بقول کسی ایسے آدمی کے جو مرنے کا ایک تجربہ کر کے واپس آ گیا تھا، تو بقول اس کے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ پندرہ بیس ہزار سال کے بعد اس کو یاد آیا کہ ایک اللہ تھا، کوئی خدا تھا جس کو میں مانتا تھا. تو کہتے ہیں ابھی بھی اللہ کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، بس اتنا یاد آیا تھا کہ کوئی تھا جس کو میں مانتا تھا. اتنی سختی سے گزارتے ہیں، پھر برزخ سخت جگہ ہے اس معاملے میں. اچھا، اگر کوئی شخص مجموعی طور پہ صحت مند تھا، اکا دکا کوئی بیماری بھی تھی اس کی، برزخ میں جائے گا، اتنا ٹف نہیں ہے. ٹائم لگے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن چل جائے گا، معاملہ صحیح رہے گا، بہت گندا معاملہ نہیں ہوگا. یہ جو میں نے پہلی مثال دی ہے بہت گندی مثال ہے. پھنس جائے گا، یہی یاد نہیں آئے گا کہ میں خدا کو مانتا تھا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ برزخ میں نہ پھنسے تو کیا کرے؟ اپنی ساری اخلاقی بیماریاں یہیں صحیح کر لے. اخلاقی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ حسد، جھوٹ، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں سوء ظن ہے، کسی کا پیسہ کھا لیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے، وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، یہ سب بیماریاں ہوتی ہیں. اگر کوئی نہیں چاہتا برزخ میں لمبی مدت پھنسا رہے، کڑ کڑ کے، جل جل کے، کٹ کٹ کے علاج ہو، یہیں پہ کر لو. اگر یہ علاج کرنا ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ دنیا سے اٹیچمنٹ کم کرو. اگر دنیا سے اٹیچمنٹ کم نہیں ہوا، یہ علاج نہیں ہو پائیں گے. یہ دنیا کی مصیبت ہے، یہ گھسیٹتی ہے، اور جس کو دنیا گھسیٹتی ہے وہ آدمی اندھا ہوتا ہے. یہ دنیا کی کوالٹی ہے. اب بولو برائی ہے؟ برائی ہے. جو اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اندھا گونگا بہرا ہوتا ہے، سمن بکمن امیون، یہ مصیبت ہے. اور جب وہ سمن بکمن امیون ہوتا ہے، نہ کسی مظلوم کی آواز سنتا ہے، نہ کسی ہادی کی نصیحت سنتا ہے، یہ مصیبت ہے. تو اگر کسی کو علاج کرنا ہے، برزخ کا انتظار نہیں کرنا چاہ رہا ہے، یہیں پہ کرنا ہے، اٹیچمنٹ کم کرو، دنیا سے تھوڑا سا پیچھے آؤ. اچھا، اگر کوئی شخص یہ کر سکا، اور کل میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں وہ عرض کر دوں گا. اگر کوئی یہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ اس کی روح برزخ کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے گی. اس کی روح برزخ کے لیے تیار ہو جائے گی، ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، اب یہ ایک ایک بیماریاں کم کر رہا ہے، کم کر رہا ہے، کم کر رہا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہوتی چلی جا رہی ہے، پاکیزہ ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک موقع پر یہ احساس کرے گا کہ میں عالم مثال میں ابھی بھی رہ رہا ہوں. یعنی اس کی برزخی آنکھیں کھل جائیں گی. جس عالم مثال میں لوگ مرنے کے بعد جائیں گے، یہ ابھی سے اس میں چلا جائے گا. یہ عرفا کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. تو جس عالم مثال کو ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے، وہ یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. یہ کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ چونکہ ہم اہل دنیا تھے اور دنیا نے ہمیں مثال دیکھنے سے روک لیا تھا. وہ اہل دنیا نہیں تھے، ان کو خدا نے مثال دکھانا شروع کر دیا، چونکہ وہ مثال کے اہل ہو چکے تھے. وہ مثال کے اہل ہو چکے تھے، اہل مثال ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں برزخی آنکھیں کھل گئیں. برزخی آنکھیں کھل گئیں ان کی. اب ان کی جو، اب اس میں بھی لاکھوں درجے بنتے ہیں. مثلا ایک بندہ ہے، اس کی برزخی آنکھیں تو کھل گئی ہیں، کچھ دیکھتا ہے، لیکن اب ایک مشکل ہے، جسم سے علیحدہ نہیں ہو پاتا. پھر کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، دنیا سے اٹیچمنٹ ختم کی، اتنا انوالو ہوا برزخ کے ساتھ، مثال کے ساتھ اتنا انوالو ہوتا ہے کہ خدا اس کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ جسم چھوڑ کر خود عالم مثال میں گھوم سکے. تو یہ بعض اوقات اپنا جسم اپنے کمرے میں چھوڑتا ہے، اور اس کی روح عالم مثال میں گھوم رہی ہوتی ہے. آغا بہجت کے استاد نے یہ کام 3 دن بھی کیا ہے. 3 دن باڈی پڑی رہی ہے اور ان کی روح کہیں پہ تھی، اور 3 دن تک ان کی باڈی یوں ہی پڑی رہی ہے. وہ تو شکر ہے ان کے شاگردوں میں وہ شاگرد موجود تھے جن کو استاد نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ کر سکتا ہے انسان، جس میں علامہ طباطبائی بھی تھے. تو جب ان کی یہ حالت ہوئی تو ان کے تو اہل خانہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا کہ مر گئے وہ. تو یہ دونوں آئے علامہ طباطبائی اور ایک اور شاگرد, انہوں نے نزدیک جا کے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں یہ مرے نہیں ہیں, یہ تو استاد نے بتایا تھا یہ حالت آتی ہے انسان کے اوپر. اب ممکن ہے کہ یہ دونوں اس حالت میں جا چکے تھے لیکن اتنے لمبے نہیں گئے ہوں گے, 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ, تو انہوں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ نہیں یہ معاملہ موت کا نہیں ہے, یہ ٹیمپرری موت ہے. قرآن کریم نے خواب کو کہا نا کہ یہ بھی ایک مجازی موت ہوتی ہے, تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا نہیں یہ مرے نہیں, یہ زندہ ہے, پرواہ نہیں آپ جائیں اپنا کام کرو, آ جائیں گے واپس. انتظار کرتے رہے, 3 دن بعد آئے اور بول کے نہیں دیا کہ کیا ہوا, ظاہر کیسے بولتے. اور علامہ سید علی قاضی 21 رمضان سے جو غائب ہوتے تھے تو 30 رمضان تک کسی کو نہیں ملتے تھے, اللہ جانتا ہے کہاں جاتے تھے, شاگردوں کو بھی نہیں ملتے تھے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں اندر سے دل بیٹھتا ہے کہ میرے جیسے نے ساری زندگی برباد کر دی, ضائع کر دی, کچھ نہیں کر سکے, کہانیاں سنانے میں گزار دی. اللہ ان بزرگوں کے درجات اور بلند فرمائے, ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی چاہے ایک قدم ہی صحیح سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد. اپنی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اب یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر محنت کی, دنیا کی اٹیچمنٹ سے آگے ہو گئے, بالکل چھوڑ دیا. اور یہ جو آپ نے سنا کیا یہ آسان ہے؟ 30-30 سال 40-40 سال انسان بعض اوقات محنت کرتا ہے, ایک قدم آگے نہیں بڑھتا چونکہ محنت صحیح نہیں کی. یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کی باتیں ہیں, سید علی قاضی جیسے لوگ صدیوں میں ایک دو آتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہر روز پیدا ہو رہے ہیں ایسے لوگ, یہ صدیوں میں ایک دو آتے ہیں. تو یہ ایک کیٹیگری ہو گئی, انہوں نے اپنے نفس محنت کی, خدا نے ان کو عالم مثال برزخ میں مرنے سے پہلے نصیب کر دیا, انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. اچھا میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو, ہم سے ایک نسل پہلے آغا بہجت, آغا بہجت کی نسل تک عالم مثال میں جانا بہت آسان تھا. جب میں ان کے کلمات پہ غور کرتا ہوں نا, ان کی باتوں پہ, تو مجھے لگ رہا ہے عالم مثال میں جانا یوں لگتا ہے جیسے ان لوگوں کے لیے مونگ پھلی تھا, یہ تو کھٹ سے چلے ہی جائیں گے, اتنا تو کر ہی لیں گے. آیت اللہ مصباح یزدی اپنی فلسفے کی کتاب میں عالم مثال کو بیان کر رہے تھے تو اس میں آخر میں جا کے ایک لائن لکھی, کہنے کہ کسی نے تھوڑی سی بھی اگر اخلاق میں محنت کی ہو تو اس کو پتا ہے کہ عالم مثال میں کیا ہو رہا ہے. اتنا آسان تھا ان لوگوں کے لیے عالم مثال میں جانا, ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا, بہت محنت کرتے تھے یہ لوگ, ہم لوگ کی طرح پھنسے ہوئے تھوڑی تھے, کام کرتے تھے. اگر کوئی شخص اس سے بھی آگے چلا جائے, یہ لوگ عالم مثال میں جانے کو کہتے تھے یہ کوئی خاص کام نہیں ہوا, یہ کوئی خاص کام نہیں ہے. ایک بہت بڑے علم اخلاق کے استاد تھے جو امام خمینی کے بھی استاد تھے, آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی, ایک اور جواد ملکی تبریزی تھے جو ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے فوت میں, وہ نہیں بہت پہلے فوت ہو گئے, ان کی قبر بی بی کے حرم کے سامنے جو قبرستان ہے جس کی چاروں طرف دکان ہے اس کے اندر ہے. تو ان کا ایک شاگرد تھا, وہ شاگرد تربیت کرتا تھا, ان کا ایک شاگرد تھا وہ شاگردوں کی تربیت کرتا تھا. تو جو شاگرد تھا اس نے اپنے شاگرد کو تیار کر لیا عالم مثال میں اپنے بدن سے نکلنے کے لیے. اس مرحلے کو کہتے ہیں تجرد, تجرد یعنی بدن کو کوئٹ کر دینا, نکل کے باہر چلا جانا. اب مرزا جوہر ملکی تبریزی کا شاگرد ہے وہ اتنا خود استاد ہے کہ اس نے اپنے شاگرد تیار کیا ہے کہ جو تجرد کے عالم میں داخل ہونے والا ہے, باڈی کو چھوڑ کے نکلنے والا ہے, اور پرماننٹ نہیں نکلتے, ظاہر ہے واپس آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ کام میں اپنے شاگرد کا استاد کے سامنے کرواؤں تو اس کا ایک اور مزہ ہے. تو وہ شاگرد اپنے استاد کے پاس گئے, مرزا جواد ملکی تبریزی کے پاس, اور ان سے کہا کہ میں نے ایک شاگرد تربیت کیا ہے جو اب تجرد میں جانا چاہتا ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں ہو کر یہ کام انجام پائے. کہنے گے ہاں ٹھیک ہے, اس کو بلاؤ. اب یہ مرحلہ بہت سخت ہے, یہ انسان پہلی دفعہ اپنی باڈی کو چھوڑ کر نکلنے والا ہے, ایک پہاڑ کے برابر بوجھ آتا ہے مثلا ان لوگوں کے بیان کے مطابق. تو وہ لے کے گئے ان کے سامنے, کہنے گے ہاں بیٹا آپ تیار ہیں آپ. تو شاگرد بہت ایکسائٹیڈ, جو نیچے والا شاگرد, کہ اب میں کیا ہونے والا. کہنے گا جی میں تیار ہوں. کہنے گا یہ بیٹا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یوں اشارہ کیا اس کی باڈی یوں علیحدہ ہو. وہ دیکھ کے ہکا بھکا رہ گیا. کہنے گا میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے کچھ ہونے والا ہے ابھی اتنی آسانی سے. تو وہ جو بیچ والے استاد تھے انہوں نے کہا بیٹا ان کے لیے اتنا آسان ہے, سب کے لیے نہیں ہے اتنا آسان, یہ استاد ہیں, یہ تمہارے لیے اتنی آسانی سے انہوں نے کروا دیا, میں بھی نہیں کروا سکتا تھا اتنی آسانی سے. یہ سوچا عالم مثال ان لوگوں کے لیے کیسا ہے, پینٹس, تجرد کر رہے ہیں کھڑے کھڑے. اس کو میں اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں تیولرز, کیونکہ جب اس کی باڈی, جب اس کی روح باڈی کو چھوڑ کے نکل جاتی ہے, اب وہ مشہد جائے, اصفہان جائے, کراچی جائے, پاکستان جائے, اس کا مسئلہ نہیں ہے پھر کوئی. اس دوران میں یہ موو کریں گے, اس کو کہتے ہیں تیولرز. آغا بہجل سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس تیولرز ہے, کبھی نہیں مانتے, ان کے استاد نہیں مانتے تھے کبھی. تو آغا بہجت نے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کہ جھوٹ بن جائے گا. تو کہنے کہ ہمارے زمانے میں تو نجف میں جو پرچون کی دکان چلاتے تھے ان کے پاس بھی ہوتا تھا. ہاں بھی نہیں کہا, نہ بھی نہیں کہا, اور ایک بات ہمیں سمجھا دی, وہ یہ کہ بیٹا تم لوگ کہیں اور پھنس گئے ہو, ہمارے زمانے میں بہت آسان تھا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ بہت بری طرح دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, اس لیے ہم لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہو گئی ہے. بس اگر کوئی شخص دنیا سے تھوڑا نکلے وہ عالم مثال میں جائے گا, دیکھے گا سب کو. عالم مثال میں تھوڑا محنت کرے, باڈی کو چھوڑ کے ادھر ہو جائے گا, تجرد کرے گا, 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, ممکن ہے 3-3 دن. اگلا اسٹیج بھی ہے کوئی؟ ہاں, اگلا اسٹیج کیا ہے؟ کوئی اتنا اپنی روح پہ محنت کرے کہ عالم مثال میں جو کچھ ہونا تھا نفس کی بہتری کے لیے وہ یہیں بیٹھے بیٹھے کر لے. اب یہ کہاں جائے گا؟ اب عالم مثال کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے محشر. اس کو کہتے ہیں عالم عقل. عالم عقل, عالم عقل میں کیا ہوتا ہے؟ مثال تو یہ تھی, اب آپ خود جان لو. عالم یعنی تیولرز مثال کی کہانی ہے, تجرد مثال کی کہانی ہے, عالم عقل میں کیا ہوتا ہے؟ عالم عقل میں انسان عجیب طریقے سے چیزوں پہ حکومت کرتا ہے. اچھا, کوئی شخص ان کرامات کی خاطر عبادت کرے تو وہ ترقی کرے گا؟ نہیں, شرک ہے. یہ لوگ اسے شرک کہتے ہیں کہ خدا کے لیے نہیں کرتا, کرامات کے لیے کرتا ہے, شرک کہتے ہیں. اگر کوئی عالم عقل تک پہنچتا ہے تو وہاں ہوتا کیا ہوگا؟ مثلا یہ پہنچتے کیسے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عالم عقل پہ اس وقت پہنچتے ہیں جب ہم یہ سب بھلا دیتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں. توحید کا کوئی بہت اعلیٰ مرحلہ ہے, اس کو عالم عقل کہتے ہیں. قصہ مختصر کروں, کیا اس کے بعد بھی کوئی جا سکتا ہے؟ ہاں, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے عالم نور. وہاں خدا کے سوا کچھ نہیں ہے, یہ کوئی توحید کا پہاڑ ہے. سید علی قاضی اس پہاڑ کی حد میں ہیں, آیت اللہ بہجت کے استاد. یعنی مثال گیا, عقل بھی گیا, نور میں داخل. یہ ان لوگوں کی کلمات میں موجود ہے. امام خمینی نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا ہے وہ اس ٹائپ کا ہے. یہ میں نے بلا وجہ میں آپ کو اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ یہ اس لیے سنائی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم لوگ میرے جیسے لوگ کتنے احمق ہیں کہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں. ایک دو نمازیں کیا پڑھ لیتے ہیں، ایک دو آیتیں کیا پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم عابد ہو گئے، زاہد ہو گئے، ہم نے بہت کمال کر لیا. وہ داستان اتنی لمبی ہے اور جانے کا راستہ اتنا لمبا ہے. کرنے والے کر بھی رہے ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم زندگی کے دو جمع دو چار میں لگے ہوئے، بلکہ اپنے دو جمع دو چار بھی نہیں کرتے، اس کے چار کم کر لوں پھر ترقی کہاں ہوتی ہے؟ بغض، حسد، کینہ، اس کے ساتھ ترقی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ترقی، اس میں کوئی عالم مثال میں بھی نہیں داخل ہوتا، پھر دنیا میں ہی گھسا رہتا ہے. پھر ایک حد کیا آتی ہے، دنیا میں بھی عبادات نہیں کر پاتا، پھر نمازوں سے بھی جاتا ہے، قرآن سے بھی جاتا ہے، دعاؤں سے بھی جاتا ہے، کیونکہ دنیا تو آپ کو پتا ہے دنیا گھسیٹتی ہے پھر شمر بناتی ہے، دنیا گھسیٹتی ہے عبید اللہ ابن زیاد بناتی ہے، عمر سعد بناتی ہے، دنیا تو یہ کرتی ہے. پروردگار کا احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت کا وسیلہ نصیب کیا. خدا و متعال کا احسان ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب کی. لطف خدا ہے، سید الشہداء کا ساتھ دینے والے سب معصوم نہیں تھے. کہاں معصوم، سب نبی کے خاندان کے بھی نہیں تھے، سب بہت نامی گرامی بھی نہیں تھے. بعض لوگ تھے جن کو کچھ نہیں جانتا تھا. مثلا ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت حر کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت حر کمانڈر تھے. حضرت زہیر بن قین بجلی کے بارے میں پڑھا ہے، وہ بہت مشہور انسان تھے، گرچہ دوسرے کیمپ میں تھے لیکن مشہور تھے. بعض لوگ ایسے نہیں تھے، بعض لوگ بہت سادہ تھے. یہ لوگ کیسے سید الشہداء کے ساتھ آ گئے؟ نہ خاندان، نہ حسب، نہ نسب، نہ جاہ، نہ مقام، نہ کوئی پوسٹ، پھر بھی اتنے آگے. ان میں ایک کمال تھا، یہ لوگ مخلص تھے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا ظاہری طور پر، لیکن دل میں نورانیت تھی، بہت نورانی لوگ تھے. سید الشہداء کے مخلص تھے، اپنی زندگی کا ہدف بنائے بیٹھے تھے کہ ہم نے امام کے لیے جان دینی ہے. یہ انہوں نے یہ ہدف کیسے بنا لیا تھا؟ ان لوگوں نے اپنے بچپن سے سنا تھا کہ رسول کا نواسا شہید ہوگا، بچپن سے سنا تھا. حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرح آپ کو اور ہم سب کو یاد ہے، معلوم ہے کہ سید الشہداء کی ولادت پر اللہ کے نبی نے ان پر گریہ کیا تھا. تین شعبان کی جو زیارت ہے اس میں دیکھیں آپ، اس طرح کا آپ کو جملہ ملے گا، سلام ہو اس پر جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت پہ گریہ ہوا ہے. یہ مشہور تھا، حتی عبداللہ بن عمر جیسا آ کے سید الشہداء سے کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا میری ذریت میں سے کوئی شہید ہوگا. تو سید الشہداء نے کہا کہ تم نے تو سنا ہے، اور کیا میں نے نہیں سنا ہوگا؟ کیا مجھے نہیں پتا؟ سب کو پتا تھا کہ کچھ ہونا ہے، سید الشہداء نے شہید ہونا ہے. تو جو لوگ مقام حاصل کرنا چاہتے تھے وہ سید الشہداء کے ساتھ تھے کہ کبھی تو موقع ملے گا کہ ہم جان دیں گے، کبھی تو موقع ملے گا. اور ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ وہ غلام ہے، سیاہ فام ہے، اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، کوئی منصب ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں امام حسین کی محبت جاگی ہوئی ہے. شب و روز امام حسین کی خدمت کرتے ہیں، ہمیشہ خدمت پہ مامور. ایک موقع آیا جب کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، راستے میں سید الشہداء نے سب کو جمع کیا، کچھ لوگوں کو سامان اٹھانے کے لیے قلی کے طور پہ کرائے پہ لیا ہوا تھا، ان سب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، چونکہ ہم پہلے کہیں اور جا رہے تھے، اب کہیں اور جا رہے ہیں، تم لوگ اپنے پیسے لو، اپنے گھر جاؤ۔ پھر جب اور سختی بڑھی، کربلا میں محاصرہ ہوا، تو سید الشہداء نے اپنے سارے غلاموں کو بلایا اور سارے غلاموں سے کہا کہ ہم غلاموں کو سختی کے زمانے میں آزاد کر دیتے ہیں، تم سب آزاد ہو، جاؤ، جس نے جہاں جانا ہے چلا جائے۔ حضرت جون کو سید الشہداء نے کہا کہ جون، تم بچپن سے ہمارے ساتھ ہو، مثلاً اتنے وقت سے ساتھ ہو، اب تم آزاد ہو، جاؤ۔ حضرت جون نے کہا کہ مولا، میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے کہا، جون، تم غلام تھے، اب تم آزاد ہو گئے ہو، جاؤ، تم اتنا پیسہ لے لو، جا کے اپنی زندگی گزارو۔ جون نے اصرار کیا، نہیں مولا، مجھے آپ کا ساتھ دینا ہے۔ امام نے فرمایا، کیوں یہ کر رہے ہو؟ تو اس نے تڑپ کر کہا کہ مولا، میں تو ساری زندگی انتظار اسی بات کا کر رہا تھا، میں تو حقیر آدمی ہوں، نہ میرے پہ کوئی نام ہے، نہ میری کوئی شناخت ہے، میں تو ساری زندگی جانتا تھا آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ علی کے بیٹے، آپ رسول کے نواسے، مجھے مت بھیجیں، مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں۔ جب اس نے گڑگڑا کر مانگا تو سید الشہداء، کریم انسان، وہ کیسے نہیں بھیج، انہوں نے قبول کر لیا کہ ساتھ رہو۔ عاشور کا دن آیا، اب جون کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سید الشہداء سے آ کر کہے کہ آپ کے لیے علی اکبر قربان ہو رہے ہیں، حبیب قربان ہو رہے ہیں، میں بھی قربان ہو جاؤں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عجیب مرحلہ ہوگا کہ جون دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے نام جا رہے ہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن سید الشہداء کے پاس آئے، کہا مولا مجھے بھی اجازت دے، میں بھی اپنا خون بہالوں آپ کے لیے۔ سید الشہداء جانتے تھے جون کتنے مخلص ہیں، جون کو کہا تم جاؤ، تو جون جب جانے لگے تو اپنی ذرا اتار کے پھینک دی، اور جب میدان میں آئے تو لوگوں سے نہیں کہا میں کون ہوں میں کون ہوں، صرف ایک جملہ فرمایا، کہا اب تم حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو، حسین کا غلام، اب تم حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو۔ جی کڑا کے حملہ کیا، دشمنوں کو تہ تیخ کیا، عزیز و بس ایک عجیب لمحہ آیا، جب جون زمین پر گرے تو گویا کچھ نہیں کہا، میری مدد کو آؤ، کچھ نہیں کہا، سید الشہداء کھڑے ہوئے، کہا میں جون کے پاس خود جاؤں گا۔ اصحاب نے گویا یہ اشارہ کیا کہ مولا غلام ہے، ہم اٹھا کر لاتے ہیں، امام نے فرمایا نہیں، جون میرا بندہ ہے، میں جاؤں گا اس کو لانے کے لیے۔ سرانے پہنچے، جون کے سر کو زمین پہ بلند کیا، اپنے زانوں کے اوپر رکھا، عزیزو کتنی خوش قسمت موت ہے، چہرے پہ سے گویا خاک اور خون کو صاف کیا تاکہ جون یہ منظر دیکھ سکے۔ جون نے ہلکا سا آنکھیں کھول کر دیکھا کہ میرا سر مولا کی قدم، اور خدا سے دعا کی، اے خدا، یا جون نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، تو اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے خدا۔ اے تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب مولا چوتھے امام معجزے سے تشریف لائے اور بنی اسد کے ساتھ مل کر لاشوں کو دفنایا، تو بنی اسد نے پوچھا کہ سرکار، اس لاشے میں سے ایسی عجیب خوشبو آ رہی ہے، یہ کس کا لاشا ہے؟ فرمایا، یہ ہمارے غلام جون کا لاشا ہے، اس کی خوشبو میرے والد کی دعا کا نتیجہ۔ پروردگار، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی راہ میں قربان ہونے والوں کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان جیسے مجاہدوں کی قربانیوں کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔